وسلام على عباده الذين استطاع أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما سورة یاسین کی تفسیر ہماری اس کلاس کے اندر چل رہی ہے تفسیر کا ہم درس دے رہے ہیں ہم تفسیر نہیں کر رہے تفسیر تو امت کے جو مفسرین گزرے ہیں انہوں نے کری کیونکہ تفسیر کرنا ایک عام یعنی عام کام نہیں ہے ایک معمولی کام نہیں ہے یہ ایک کم درجے کا عالم نہیں کر سکتا اس کے لیے بہت زیادہ بڑے درجے کا علم چاہیے ہوتا ہے جو کہ مفسرین کرام کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا تھا تو انہوں نے تفسیر کری ہم تفسیر کا درس کر رہے ہیں ان ادر ورڈز اگر ہم کہنا چاہیں تو ہم تفسیر کی تفسیر کر رہے ہیں ہم قرآن کی تفسیر نہیں کر رہے ٹھیک ہے یہ بات ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کی تفسیر نہیں کر رہے بلکہ ہم قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں آپ کے لیے یعنی تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کھولنا ایکسپلین کرنا ٹھیک ہے بیان کرنا تو ہم جو تفسیر قرآن جو مفسرین نے کر لی ہے نا ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کھول رہے ہیں ایکسپلین کر رہے ہیں آپ کے لیول پر جا کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے بظاہر یہ بڑی عجیب سی بات ہے یہ کہ بھائی ہم نے تو کلاس جوائن کری تھی قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے یعنی قرآن کی تفسیر سننے کے لیے ٹھیک ہے تو ہم پھر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہم قرآن کی تفسیر کر ہی نہیں رہے ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ حقیقت تو یہی ہے نا کہ آپ نے قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے کلاس جوائن کری تھی تو ہم تفسیر ہی آپ کو پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے بہرحال یہ فرق بتانا صرف اس لیے ضروری تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جو ہے وہ تفسیر کی جو اتھارٹی ہے وہ خود ہمیں حاصل ہے بلکہ ہم اس میں علماء کرام کی ضرورت کو یاد رکھیں ٹھیک ہے ہم ان سے اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم خود قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے میں نے یہ بات کر لی آپ کے سامنے اچھا تو ہم کل پیج نمبر 365 پر پڑھ رہے تھے جو سورہ یاسین کی ابتدائی 12 آیات ہیں ان کی تفسیر مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے جو کری ہے تو اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نا ان آیات میں کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ٹھیک ہے تو مَا قَدَّمُوا کی تفسیر کیا ہے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر عمل کرتا ہے وہ اعمال جو ہیں کرامن کاتبین لکھ لیتے ہیں جو کندھوں کے اوپر فرشتے اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں دائیں کندھے پر فرشتہ نیک اعمال لکھتا ہے اور بائیں کندھے پر جو فرشتہ ہے وہ برے اعمال یعنی گناہ لکھتا ہے تو یہ لکھ لینا گویا کہ آگے فارورڈ کر دینا ہے قیامت کے دن کے لیے ٹھیک ہے انلیس اینڈ انٹل کہ آپ ان لکھے ہوئے اعمال کو اریز نہ کروا دیں ٹھیک ہے اب یہ اریز کروانے کی کیا طریقے ہوتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی بتائے یہ جو اعمال ہم نے لکھوا دیے نیک اعمال کیے تو دائیں طرف لکھوا دیے نام اعمال کے اندر اور برے اعمال کیے تو بائیں طرف لکھوا دیے تو اب ان لکھوائے ہوئے اعمال کو اریز کیسے کیا جا سکتا ہے توبہ سے اچھا تو نیک اعمال اپنی نمازیں پڑھیں تو توبہ کریں گے تو نمازیں کینسل ہو جائیں گی اس کا مطلب ہے صدقہ خیرات کیا تو توبہ کریں گے تو صدقہ خیرات نام اعمال سے مٹا دیا جائے گا اچھا تو پورا جواب دینا چاہیے نا گناہ کر کے توبہ کریں گے تو گناہ مٹا دیا جائے گا لیکن نیک عمل کر کے توبہ کریں گے تو نیک عمل بھی مٹا دیا جائے گا آواز میری جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی نیک عمل کیسے مٹتے ہیں بھائی نیک عمل تو توبہ سے نہیں مٹتے نا یا توبہ کا مطلب ہی نہیں معلوم ہمیں نیت سے مٹ جاتے ہیں नहीं, ना तो नियत से तो नेक अमल मिटते हैं और ना गुनाहों से नेक अमल मिटते हैं। तो नेक अमल मिटने के बारे में भी पता होना जरूरी है कि वो कैसे मिटते हैं। गुनाहों से नहीं मिटते नेक अमल, ठीक है। देखें चलें, नियत का जिसने जवाब दिया था तो उनको करेक्शन ये करनी है कि अगर आपकी बुरी नियत होगी ना, ठीक है, तो गलत नियत या बुरी नियत से आपने कोई नेक अमल किया तो वो नेक अमल लिखा ही नहीं, नेकी के पल में ही नहीं गया, तो फिर उसके मिटाने की क्या जरूरत। नियत वाला जवाब से गलत है। बुरे काम में से एक आमद के साथ नेक अमल किए होते हैं वो लिख लिए जाते हैं, अब गुनाहों की वजह से वो नहीं मिटते हैं। तो किस वजह से फिर मिटते हैं? वो मिटते हैं कुफर से। जैसे एक ने स्टूडेंट ने जवाब दिया, कुफर से मिटते हैं, ठीक है। जब इंसान कुफर कर देता है, ठीक है, कुफर का मुर्तकिब हो जाता है, शिर्क जिसको कहते हैं, ठीक है, तो नेक अमाल मिटा दिए जाते हैं, ठीक है। अकीदे की खराबी के बायस, हाँ, अकीदे की खराबी भी अगर कुफर तक पहुंच जाए, यानी इतना मेजर अकीदा आपने गलत कर दिया कि जी कुफर में दाखिल हो गए, तो उसी को कुफर कहते हैं ना, तो उससे भी नेक अमाल मिट जाते हैं, ठीक है। और क्या चीज होती है जिससे नेक अमल मिट जाते हैं? ठीक है, कुफर का जवाब वैसे काफी है, इसलिए कि बाकी जो चीजें हैं वो भी कुफर में याद आती हैं, जैसे नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी, ठीक है। कोई अगर सराहतन नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे ना, तो उससे भी उसके नेक अमल मिटा दिए जाते हैं, ठीक है। अगरचे के वो उसने कुफर के दर्जे में गुस्ताखी अगर नहीं करी है, जैसे कि उससे आदतन कुछ कुछ ऐसा मामला हो गया, ठीक है, कि नबी अलैहिस्सलाम की शान में उसने कुछ ऐसे कलमात कह दिए जो वो चाहता नहीं था, लेकिन उसकी आदत थी इस तरह की बात नहीं, इमाम के बारे में ऐसी बात कर दी कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। हमें आदत पड़ी हुई है ना कि हम उलमा के बारे में इस तरह की बातें करते हैं कि जी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। मशायख के बारे में, हत्ता कि अपने शेख के बारे में कहते हैं जी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये आदतें पड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। तो जिसको आदत पड़ी हुई हो ना इस तरह की तनकीद करने की, बड़ों की तनकीद, बड़ों पर तनकीद करने की जिसको आदत पड़ी हुई हो, तो वो भी जो है ना वो कभी आगे बढ़ करके नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी ऐसी बात कर देता है, ठीक है। तो ये भी एक बदतमीजी कहलाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कहलाती है, और इससे जो है वो आमाल जाया हो सकते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कुरान के अंदर, आयत के अरबी मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, अंतहबतु आमालहुम, क्या है, कोई हाफिजा या हाफिज है यहाँ पर? रोज़े रसूल के ऊपर ये आयत लिखी हुई भी है कि ला तरफाउ अस्वातकुम फौक सौत नबी, ठीक है, कि तुम अपनी आवाजों को नबी अलैहिस्सलाम की आवाजों से बुलंद ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल जाया हो जाएं, तुम्हारे आमाल जाया कर दिए जाएं, ठीक है। तो ये किन लोगों के बारे में था जो कि आदतन ऊंची आवाज से बात करते थे, कोई नबी अलैहिस्सलाम से वो झगड़ा लड़ाई नहीं करते थे, बल्कि आदतन ऊंची आवाज से बात करते थे। जिस तरह से वो आपस में ऊंची आवाज से बात करते थे, तो अब इस आदत की वजह से नबी अलैहिस्सलाम के सामने भी ऊंची आवाज से बात करना शुरू हो गए, ठीक है। तो कोई सराहतन उनका मकसद नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ झगड़ा करना, वो काफिर नहीं थे, वो ईमान वाले थे, लेकिन आदत गलत पड़ी हुई थी, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कैसे खिताब फरमाया कि जैसे तुम आपस में एक दूसरे से बात करते हो ना, इस तरह से अल्लाह के नबी के सामने बात ना करो, अगर तुम्हारी आवाजें उनकी आवाज से ऊंची हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल जाया कर दिए जाएं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनसे लिखाए हुए नेक आमाल नामे आमाल में वो मिटा दिए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? बुरे आमाल मिटाने के लिए तो तौबा करनी होती है, नेक आमाल मिटाने की बात हो रही थी जिसका जवाब आप लोग नहीं दे रहे थे शुरू में। बाकी गुनाह के जो दूसरे काम होते हैं, वालिदैन के हक में कमी करना, ठीक है, जैसे किसी ने लिखा, तो उससे भी जो है ना नेक अमल मिटा नहीं दिए जाते, ठीक है ना। ये भी गुनाह है तो बड़ा गुनाह, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, कि नेक अमल मिटा दिए जाए इसकी वजह से। अच्छा, अब
دوسری ڈسکشن جو ہے نا وہ تفسیر میں بھی آ رہی ہے. ایک چیز ہوتی ہے نیک عمل, ٹھیک ہے, تو وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا نا, ما قدمو سے کیا مراد, جو آپ نے نیک عمل کر کے آگے بھیجے یا برے عمل کر کے آگے بھیجے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگلا لفظ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وآثارہم, ٹھیک ہے, آثارہم. اب یہ آثارہم کیا چیز ہوتی ہے کہ ان کے آثار, ٹھیک ہے, تو آثار کا جو کانسیپٹ ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ اعمال کے آثار بھی ہوتے ہیں, ایفیکٹ, ایفیکٹس کہیں گے ان کو, ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے نا عمل کی جو اپنی اس کی باڈی ہے ایک عمل کی, ٹھیک ہے. کیا علماء پر تنقید سے بھی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں؟ نہیں, ایسا تو نہیں کہا, کہیں ہم نے پڑھا نہیں کہ علماء پر تنقید سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہاں پر بات ہو رہی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تنقید سے, ٹھیک ہے. علماء کی تنقید جو ہے وہ ایک بڑا گناہ ہے, جس طرح سے غیبت ایک بڑا گناہ ہے, جھوٹ بولنا ایک بڑا گناہ ہے, اسی طرح علماء پر تنقید کرنا بھی ایک بڑا گناہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو عمل کا کی جو جنس ہے نا, جو عمل کی اپنی باڈی ہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے ایک نیک عمل کیا, نمازیں پڑھی, صدقہ دیا, ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ کا عمل ہے, ٹھیک ہے. یہ ما قدمو کے تحت آ گیا, ٹھیک ہے نا, جو آپ نے خود کیا. اب بات ہو رہی ہے آثارہم کی, تو یہ آثارہم والی جو ڈسکشن ہے نا یہ ذرا طویل ڈسکشن ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم آگے پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ اعمال کی طرح اعمال کے اثرات بھی لکھے جاتے ہیں, اعمال کے اثرات, ٹھیک ہے, ایفیکٹس. تو اس میں فرماتے ہیں کہ وہ آثارہم, یعنی جس طرح ان کے کیے ہوئے اعمال لکھے جاتے ہیں اسی طرح ان کے آثار بھی لکھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آثار سے مراد اعمال کے وہ ثمرات اور نتائج ہیں جو بعد میں ظاہر ہوتے ہیں اور باقی رہتے ہیں, ٹھیک ہے. مثلا کسی نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی, دینی احکام بتلائے, یا اس کے لیے کوئی کتاب تصنیف کی جس سے لوگوں نے دین کا نفع اٹھایا, یا کوئی وقف کر دیا جس سے لوگوں کو اس کے بعد نفع پہنچا, ٹھیک ہے, یا کوئی اور ایسا کام کیا جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا, جیسے کوئی کنواں کھدوا دیا, ٹھیک ہے. اب کنویں سے لوگ جو ہے وہ بعد میں بھی پانی حاصل کرتے رہیں گے, ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی, جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے ہمارے, ٹھیک ہے نا, نیکی کے اندر ان کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر صرف نیکی کے اعمال کی بات نہیں ہو رہی, یہاں نیکی اور بدی دونوں کے دونوں اعمال کے اثرات کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. تو یہ ایک جنرل ڈسکشن ہے کہ ہر قسم کے اعمال کے اثرات, ٹھیک ہے. تو جہاں تک اس کے اس عمل خیر کے آثار پہنچیں گے اور جب تک پہنچتے رہیں گے, وہ سب اس کے نامۂ اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے. اسی طرح برے اعمال جن کے برے ثمرات و آثار دنیا میں باقی رہیں گے, ٹھیک ہے, مثلا ظالمانہ قوانین جاری کر دیے, ملک کے اندر غیر شرعی قوانین جاری کیے, ٹھیک ہے نا, برٹش کامن لا کے تحت جو ہے وہ ملک کا سسٹم سیٹ اپ کر دیا, کانسٹیٹیوشن بنا دیا, ٹھیک ہے, نان مسلمز کے قوانین کے تحت کانسٹیٹیوشن بنا دیا, ٹھیک ہے, تو یہ اب جاری کر دیا یہ سلسلہ نا, ایسے ادارے قائم کر دیے جو انسانوں کے اعمال و اخلاق کو خراب کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم کر دیا, رائٹ, میڈیا آؤٹ لیٹس جہاں پر کے خیر کی بات پھیلانے کی بجائے شر کی اور بے حیائی کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ایسے اعمال و اخلاق کو خراب کر دینے والے ادارے قائم کر دیے, یا کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے نا, اس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر خلاف دین تعلیم دی جاتی ہے, صرف فزکس, کیمسٹری, بایولوجی اور یہ جو یعنی جو فنون ہیں, یہ فنون نہیں پڑھائے جاتے بلکہ ایسے کانسیپٹس بھی پڑھائے جاتے ہیں جو کہ توحید کے خلاف ہیں, دین کے خلاف ہیں, شرم و حیا کے خلاف, ایسے ادارے قائم کر دیے, ٹھیک ہے, یا لوگوں کو کسی غلط اور برے راستے پر ڈال دیا. کیا مطلب, جیسے کہ آج کل ہم بہت زیادہ اس کے مرتکب ہوتے ہیں کہ ہم واٹس ایپ کے اوپر میسیجز آتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کی تحقیق کیے بغیر ان کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اب اس میسج کے اندر کوئی غلط خبر ہے کسی بھی چیز کے بارے میں, رائٹ, فار ایگزامپل کسی کھانے پینے کی چین کے بارے میں کوئی غلط خبر ہے, کہ بھئی وہاں پہ حرام چیز ملتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی تحقیق نہیں کری ہم نے کہ بھئی یہ جو کسی نے خبر لگائی ہے کہ فلانی چین کے اندر حرام گوشت ملتا ہے, ہم نے اس کی تحقیق نہیں کری, ہم نے کسی سے پوچھا نہیں, بلکہ ہم نے اس کو آگے فارورڈ کر دیا, ٹھیک ہے نا. اب وہ آگے فارورڈ کرنے سے جتنے لوگوں نے اس کو پڑھا ان میں سے بھی اکثر ایسے ہوں گے جو کہ تحقیق کیے بغیر ہی اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہاں بھائی انہوں نے یہ میسج بھیجا ہے فلانی دکان کے بارے میں کہ وہاں پہ حرام گوشت ملتا ہے, تو یقیناً حرام گوشت ہی ملتا ہوگا. تو یہ آپ نے لوگوں کو غلط راستے پر ڈال دیا, ٹھیک ہے نا, غلط خیال پیدا کر دیا. اسی طرح لوگوں کے بارے میں کوئی آپ کو خبر ملی کہ فلانے صاحب جو ہے نا وہ ایسے ایسے کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک دفعہ مجھے کسی نے بتایا کسی عالم دین کے بارے میں کہ جی وہ عالم دین جو ہیں وہ تو سنا ہے شراب پیے بغیر گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے, رائٹ. اب یہ بات ان کو کس نے بتائی, ٹھیک ہے, حالانکہ ہم ذاتی طور پر ان عالم دین کو جانتے ہیں کہ ان کی زندگی نیکی تقویٰ پر قائم ہے, ٹھیک ہے نا, بہت ان یعنی بہت ہی ان کی زندگی جو ہے وہ اچھی گزرتی ہے, شراب پینا تو بہت ہی دور کی بات ہے. لیکن کہیں نہ کہیں سے یہ بات چلی ہوگی نا, کسی نے ایسا میسج ان کو بھیجا ہوگا یا ایسی بات ان سے کری ہوگی کہ جس کی وجہ سے ان کے دل میں یہ بدگمانی بیٹھ گئی ان عالم دین کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. تو اب جس نے یہ کام کیا اس نے لوگوں کو برے راستے پر ڈال دیا, ٹھیک ہے. تو جہاں تک اور جب تک اس کے عمل کے برے نتائج اور مفاسد وجود میں آتے رہیں گے, یعنی جتنے لوگوں کو آپ کا واٹس ایپ میسج پہنچے گا, واٹ ایور فیس بک کی پوسٹ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے مجھے الحمدللہ فیس بک کا نہیں پتا, ٹھیک ہے, لیکن واٹس ایپ ہم استعمال کرتے ہیں بطور کمیونیکیشن میڈیم کے, جیسے کہ آپ کلاس کے لیے دیکھ ہی رہے ہیں, رائٹ. تو واٹس ایپ کا تو مجھے اندازہ ہے, باقی پتہ نہیں ٹویٹر اور جانے کیسے کیسے سوشل میڈیا چیزیں, تو ان کے اوپر جو پوسٹیں ڈالی جاتی ہیں لوگوں کو فارورڈ کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو جتنے لوگ پڑھیں گے جتنے لوگ دیکھیں گے ایسے میسیجز کو جن کے اندر موسیقی ہے, جن کے اندر بے حیائی والی تصویریں ہیں یا کوئی ایسے میسیجز ہیں, ٹھیک ہے نا, تو کیا ہوگا کہ وہ گناہ کے مرتکب ہوتے رہیں گے, ٹھیک ہے. تو برے نتائج اور مفاسد وجود میں آتے رہیں گے, یعنی پیپل ول کنٹینیو ٹو کمٹ سن بیکاز آف دس ون واٹس ایپ میسج دیٹ یو فارورڈڈ, ٹھیک ہے نا. ہم تو 10 لوگوں کو فارورڈ کرتے ہیں, رائٹ, لیکن 10 لوگ آگے 100 لوگوں کو فارورڈ کریں گے, 100 جو ہے آگے 1000 کو فارورڈ کریں گے, رائٹ, اور 1000 جو ہے وہ 100000 کو فارورڈ کریں گے. اس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ایک واٹس ایپ میسج جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر پوری دنیا سے گھومتا گھامتا کبھی ہمارے پاس واپس بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اتنا وہ دنیا کے اندر جنگل کی آگ سے زیادہ تیزی سے پھیل جاتا ہے. تو جب تک اس عمل کے برے نتائج اور مفاسد وجود میں آتے رہیں گے ان کے نام اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے. اب ذرا تصور کی نگاہ سے ہم دیکھیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں کیا یہ سمپل گناہ ہوتے ہیں کہ جی ہم نے ایک گناہ کیا اور بس اس گناہ کا اثر جو ہے وہ ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا گیا, یا گناہ کا جو یعنی ریکارڈ ہے ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا گیا. نہیں, ہم سمپل گناہ نہیں کر رہے, ہم کمپاؤنڈ گناہ کر رہے ہیں, ہم ایکسپونینشیل گناہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی ریز ٹو دی پاور 100,000 اتنا ہمارا گناہ ہوتا ہے. ایک گناہ جو ہے نا ہمارا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو اس گناہ کے اندر ہم انوالو کرتے ہیں آج کے سوشل میڈیا کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا, سوشل میڈیا کو استعمال کر کے یا دوسری چیزوں کو, ٹھیک ہے. جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ, جس کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں حدیث کا, کہ جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا, اور جتنے آدمی اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب اس کو ملے گا, بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی آئے. یعنی وہ لوگ جو نیک عمل کر رہے ہیں اس کی بتانے کی وجہ سے تو اس کو جو ثواب ملے گا نا, تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ثواب میں سے کچھ کٹوتی کر کے اس کو ملے گا, ٹھیک ہے, کہ ان کو 100% ثواب نہیں ملے گا, ان کو 80% ملے گا اور 20% جو ہے نا وہ اس کا کمیشن ہوگا. نہیں, یہ کمیشن والا سسٹم نہیں ہے یہاں پر کہ جی 20% میرا باقی 80% تمہارا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں نے تمہیں اس کام کے اوپر لگایا. ہوتا ہے نا کچھ لوگ جو ہے وہ جاب پر لگاتے ہیں, یہ جو پلیسمنٹ فرمز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ہیومن ریسورس فرمز, پلیسمنٹ فرمز, تو یہ جب جاب پہ لگاتی ہیں نا تو کہتی ہیں کہ جی آپ کی جو پہلی سیلری ہوگی نا اس پہلی سیلری میں سے 40% جو ہے نا وہ آپ ہمیں دیں گے اور باقی 60% آپ کا ہوگا, اس لیے کہ ہم نے آپ کو جاب پہ لگایا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو کسی نیک کام کے اوپر لگا دیا تو اس کے میں سے کٹ آف کر کے نہیں ملتا بلکہ 100% جو ہے وہ اس کو بھی ملتا ہے اور 100% اس کو بھی ملتا ہے. جیسے کہ یہ ایک قرآن کی تفسیر کی کلاس ہے, اب کتنے لوگوں کو آپ نے بتایا کہ جی یہ قرآن کی تفسیر کی کلاس ہو رہی ہے, آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں نے جوائن کیا, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کی نیت خالص تھی, اللہ کی رضا آخرت کی جزا, یہ ہوتی ہے نیت خالص, ٹھیک ہے. اگر اس نیت کے ساتھ آپ نے یہ عمل کیا تھا تو اب جتنے لوگ جو ہے وہ سن رہے ہیں اور ان کو کوئی نہ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے, کوئی عمل کی توفیق مل رہی ہے, کسی گناہ سے توبہ کی توفیق مل رہی ہے, اس کا 100% ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو نیکی کی سائٹ پر ہے. اور برائی کی سائٹ پر تو فرمایا کہ جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا بھی گناہ ہوگا, اور جتنے آدمی جب تک اس برے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے ان کا گناہ بھی ان کو اس کو ہوتا رہے گا, بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کمی آئے. یہاں پر بھی وہ معاملہ ہے کہ ان کی گناہوں میں کوئی کٹوتی ہو کر کے اس کو نہیں گناہ ملے گا, بلکہ ان کو بھی فل ملے گا گناہ اور ان کو بھی فل, اس کو بھی فل ملے گا گناہ. اسی وجہ سے نا گناہ کا کوئی کام جاری کرنے سے پہلے ہمیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ہم لوگوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے, بچوں کی جو ہے وہ جو ضد ہوتی ہے اس کو پوری کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, جب ہم چھوٹے تھے تو اس زمانے میں یعنی وہ سادہ سادہ تو خیر نہیں کہنا چاہیے, لیکن وہ ہوتے تھے گناہ. گھر میں ٹی وی لے کر کے آ گئے, بچے کہہ رہے تھے یہ گھر میں ٹی وی آنی چاہیے تو گھر میں ٹی وی لے آئے, ٹھیک ہے نا. ہم تو یعنی اس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے یعنی ضد بھی نہیں کری, پہلے سے ہی موجود تھی, ٹھیک ہے. تو ٹی وی موجود ہے, ٹی وی کے اوپر جو کچھ دیکھ رہے ہیں گناہ کا کام, ٹھیک ہے. تو اب جتنے دیکھیں گے ٹی وی خریدنے والے کو ان سب کا گناہ ملے گا, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آج کے دور میں ٹی وی تو پھر پیچھے رہ گئی نا, اب تو ہر چیز ہی ٹی وی ہے, ٹھیک ہے. تو جتنے لوگ کر رہے ہیں نا, اب یہ اب اس کے اندر حکام بالا بھی آ جاتے ہیں, حکومت والے لوگ, کیونکہ حکومت والے لوگ جو گناہ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو کون لوگ کرتے ہیں, پورا ملک کرتا ہے, پورا ملک اس میں انوالو ہوتا ہے. اب تصور تو کریں نا کہ کتنے گناہوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے نا ہم جو یہ وظائف کے فضائل پڑھتے ہیں نا, وظائف کے فضائل, تو اس کو بھی ہمیں نا سمجھنا چاہیے کہ جو ہم نے جیسے پہلی کلاس کے اندر سورہ یاسین کے فضائل پڑھے, ٹھیک ہے. اب اس فضائل کے اندر سے ایک فضیلت کیا لکھی ہوئی تھی کہ اس یہ جو بالکل شروع میں کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے, اور اس حدیث کے بعد الفاظ میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو خالص اللہ اور آخرت کے لیے پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں ہم سورہ یاسین اللہ اور آخرت کے لیے پڑھی تو ہمارے پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو گئی, لیکن اگر ہم ساتھ ساتھ ایسے گناہ رائٹ جو کہ کمپاؤنڈ نیچر کے گناہ ہیں, دوسروں کو گناہ میں انوالو کرنے والے گناہ ہیں, ٹھیک ہے نا, پوری دنیا کو انوالو کر رہے ہیں, پورے خاندان کو انوالو کر رہے ہیں اس کے اندر, تو ساتھ تصور تو کریں نا کہ جی جو ہم گناہ بخشوا رہے ہیں تو وہ تو بخش گئے. بے شک حدیثیں سچی ہیں, حدیثوں کی ان کے اندر اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ بہت زبردست جو ہے نا وہ بہترین مارکیٹ کے اندر گلاس نکل جاتا ہے, سیغا نکل جاتا ہے منہ سے, لیکن مرد آزاد اس میں معذرت یعنی سماجت کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو آپ بہترین گلاس کلینر خرید کر رہے ہیں, ویسے بھی یہ تھوڑا کام بھی خواتین والی ہے کہ گلاس کلینر خریدنا, انہیں کو پتا ہوتا ہے کون سا مارکیٹ کے اندر سب سے بہترین اویلیبل ہے. اب وہ ہے نا وہ گھر کے اندر آئیں اور آپ نے اپنے کوریڈور میں جو گلاس لگا ہوا تھا تو اس گلاس کو اس کلینر سے صاف کر دیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ کلینر تو بہترین تھا, بہترین کوالٹی کا تھا, اس نے گلاس کو چمکا دیا, لیکن آپ نے ساتھ ساتھ کیا کیا کہ بھائی جو آپ کی برابر میں کھڑکی تھی, جو ہمارے گھر میں لوگ آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سامنے گلاس بڑا سا لگا ہوا ہے, اس کے برابر میں ایک کھڑکی ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر مین انٹرنس کا ڈور بھی بالکل سامنے ہے, تو باہر جو ہے نا وہ ڈسٹ اسٹارم آ رہا تھا, سینڈ اسٹارم آ رہا تھا, ٹھیک ہے. آپ نے نہ تو کھڑکی بند کری نہ آپ نے جو ہے وہ دروازہ بند کیا, لیکن بہترین گلاس کلینر لا کر کے آپ نے گلاس کو کلین ضرور کر دیا. تو بھائی کلین کرنے کے بعد اس کے اوپر جو باہر سے آنے والی ڈسٹ پڑے گی، جو سینڈ پڑے گی، تو اس کا راستہ تو آپ نے نہیں روکا نا. تو اب اس میں کس کا قصور ہے؟ گلاس کلینر کا قصور ہے کوئی؟ ہیں وہ جو بنانے والے نے کلیم کیا تھا کہ ہمارا جو گلاس کلینر ہے وہ بہترین گلاس کلینر ہے، اس نے جھوٹ بولا تھا؟ نہیں، اس نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا نا، اس نے تو بالکل سچ بولا تھا. رائٹ، غلطی تو ہماری ہے نا کہ ہم نے کھڑکی کیوں نہیں بند کری، ہم نے دروازہ کیوں نہیں بند کیا. بالکل یہی معاملہ ہے. سورہ یاسین کے فضائل میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ گناہوں کی مغفرت نہ کروائے، وہ پریشانیوں کو ہم سے دور نہ کرے، لیکن ہم نے نئی پریشانیوں کے دروازے کو بند نہیں کیا ہوتا. نئے گناہوں کے دروازے، کیونکہ گناہ پریشانی کا سبب بنتے ہیں، ہم نے اس دروازے کو بند نہیں کیا ہوتا، بلکہ ہم کرے چلے جا رہے ہوتے ہیں مستقل، اور وہ سمپل بھی نہیں کر رہے ہوتے. ما قدمو، صرف یہ نہیں کہ ہم کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس کا کہ صرف ہمیں پتا ہے یا ہمارے پروردگار کو پتا ہے، ہم ایسے عمل نہیں کر رہے ہوتے، ہم بلکہ آثارہم والے عمل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جن کا کہ اثر جو ہے وہ ہم دوسروں کو انوالو کر رہے ہوتے ہیں اس گناہ کے اندر نا. ٹھیک ہے نا، امید ہے کہ اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کسی کو کوئی اشکال ہے تو پلیز ضرور سے پوچھیں. ٹھیک ہے، اب کلیئر ہے بات کیوں ہماری زندگیاں ایسی گزر رہی ہیں جیسے کہ گزر رہی ہیں، کیوں جو ہے وہ ہم مستقل جو ہے وہ دلی طور پر پریشان رہتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے دنیا کی اور آخرت کی پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں. نہیں، تو آگے فرماتے ہیں کہ آثار کے ایک معنی نشان قدم کے بھی آتے ہیں، قدموں کے نشان. حدیث میں ہے کہ انسان جب نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے. بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں آثار سے مراد یہی نشان قدم ہے. جس طرح نماز کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے، اسی طرح نماز کے لیے جانے میں جتنے قدم پڑتے ہیں ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے. ابن کثیر نے ان روایات کو اس طرح جمع کر دیا ہے، اس جگہ جمع کر دیا ہے جن میں یہ مذکور ہے کہ مدینہ طیبہ میں جن لوگوں کے مکانات مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب مکان بنا لیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جہاں رہتے ہو وہیں رہو، دور سے چل کر آؤ گے تو یہ وقتی ضائع نہ سمجھو، جتنے قدم زیادہ ہوں گے اتنا ہی تمہارا ثواب بڑھے گا. ٹھیک ہے، یعنی ان صحابہ نے نیت کیا کری تھی؟ بری نیت کری تھی انہوں نے، کوئی برا ارادہ کیا تھا کہ مسجد کے قریب، مسجد نبوی، کوئی عام مسجد بھی نہیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے قریب اپنا گھر کر لیں. ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ نہیں، تم دور رہو. اب جو پرانے طلباء ہیں، رائٹ، سنتے رہتے ہیں، تو ان سے ایک سوال ہے، جو نئے ہیں وہ بھی جواب دے سکتے ہیں کہ اس بات میں ہمارے لیے کیا بڑا نقطہ ہے، کیا بڑا ٹیک ہوم پوائنٹ ہے یہ جو ہم نے حدیث پڑھی ابھی، بتائیں جی کیا ہے ٹیک ہوم، گھر لے جانے والا اس کے اندر، یعنی یاد رکھنے والی بات، بات منانا. چلیے، اور کوئی بتائے جی. اصل دین اطاعت ہے بڑوں کی، نبی کی اطاعت، بات ماننا. ٹھیک ہے جی، یہ تو چلیں آپ نے غلط جواب تو نہیں دیا، لیکن اس کو اگر آپ تھوڑا سا اور کلیئر کر لیتے ہیں نا، کہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں پوچھ کر فیصلہ کرنا، اس کو کہتے ہیں تربیت. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تربیت. صحابہ کرام نے ایک بظاہر اچھا فیصلہ کیا تھا، اچھا ارادہ کیا تھا نا، انہوں نے کوئی گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن ان کے اس ارادے کے اندر کچھ کمی بیشی ہو رہی تھی. ان کو زیادہ ثواب ملنے کی بجائے کم ثواب ملنا تھا، کسی زیادہ ثواب سے وہ محروم ہونے والے تھے. یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، انہوں نے اس پہلو سے اس بات کو نہیں دیکھا. رائٹ، اس پہلو سے انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا. تو ان کے جو شیخ تھے، رائٹ، ان کے جو گائیڈ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پہلو دکھلا دیا. رائٹ، ان کو یہ پہلو دکھلا دیا، انہوں نے صحابہ کی اس اچھی نیت کی اصلاح کر دی. رائٹ، روک دیا یہ کام کرنے سے، جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں روک ٹوک کر دی, رائٹ right? اچھے کام سے روک ٹوک, یہاں کوئی برا کام نہ وہ نہیں کرنے جا رہے تھے, رائٹ right? گناہ کا تو ارادہ نہیں کیا تھا نا. تو دیکھیں یہ ہے جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے, یہ ہے سنت کا ماڈل. یہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اتنا پڑھ لیا, انہوں نے اتنا پڑھ لیا, انہوں نے اتنا پڑھ لیا, انہوں نے یہ کر لیا, انہوں نے وہ کر لیا, بلکہ ایک انسان کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن جب وہ کسی کی نگاہ میں ہوتا ہے, نظروں میں ہوتا ہے, کسی مربی کی, تربیت کرنے والے کی, تو اللہ تعالی مربی کے واسطے سے اس کی نیتوں کو اور زیادہ اچھا بنوا دیتے ہیں, واسطہ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالی, ٹھیک ہے نا. تو اس کی نیتوں کو اور اچھا بنا دیتے ہیں, کوئی کمی بیشی جو ہوتی ہے اس کو بھی دور فرما دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کہلاتی ہے تربیت. یہ صرف تعلیم سے نہیں ہوتی کہ جی ایک بیان کر دیا اور سننے والوں نے اس کو سن لیا تو ان کو ان کے علم میں اضافہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. یہ انٹریکٹیو ہوتا ہے, آپ کوئی کام کرتے ہیں آگے سے آپ کی اصلاح کی جاتی ہے, آپ کوئی کام پوچھتے ہیں اور آگے سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی آپ کے لیے کیا سگنیفیکنس ہے, کیا آپ کے لیے خیر ہے, کیا آپ کے لیے اس کے اندر شر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تربیت والا جو کانسیپٹ ہے نا, اس تربیت والے کانسیپٹ سے انفارچونیٹلی ہم نے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا ہے. ہمارے تعلیمی ادارے فقط تعلیمی ادارے ہوتے ہیں جہاں پر جیسی تیسی کر کے ہمیں تعلیم کچھ مل جاتی ہے, لیکن تربیت کا کانسیپٹ جو ہے وہ نہ انفارچونیٹلی ہمارے تعلیمی اداروں میں ہے اور نہ ہمارے گھروں میں, ٹھیک ہے. تو اس تربیت کو جب تک واپس نہیں لائیں گے نا تو اس وقت تک ہم میں نکھار نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے. ہم میں اس وقت تک نکھار نہیں آ سکتا, ہمارے معاشرے میں اس وقت تک نکھار نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے. جیسا معاملہ چل رہا ہے نا, اوپر سے نیچے جا رہا ہے, بہت تیزی سے ہم نوز ڈائیو کر رہے ہیں, رائٹ. تو ہمارا جو نوز ڈائیو ہے نا نیچے کی طرف, جیسے جہاز اوپر سے نیچے گرنا شروع ہو جائے گریویٹی کے ساتھ, رائٹ. ہم اس طرح سے نیچے کیوں جا رہے ہیں, اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ ہم تربیت سے منہ چراتے ہیں, ہم تربیت نہیں کروانا چاہتے ہیں, ہم تربیت کو سیکھنا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے. حالانکہ ہمارا دین جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا جی کا جو ہے نا وہ کانسیپٹ ہمیں دیتا ہے, اور بار بار وہ ہمیں سنت سے نظر آتا ہے, بلکہ قرآن سے بھی نظر آتا ہے, قرآن اور سنت دونوں سے, ٹھیک ہے جی. باقی جو لکھا ہے کہ جتنی محنت کریں اتنا ہی اجر ملے گا اور اطاعت کا ثواب بھی ملے گا, تو یہ تو جی آپ نے ایک تھیوریٹیکل کنکلوژن نکال لیا نا, لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ پریکٹیکل کنکلوژن نکالنے کے اوپر ہمارا زیادہ فوکس تھا, تاکہ یہ ہمیں یعنی زیادہ کام آ سکے, ٹھیک ہے. تو ہمیں بہرحال اس کا لبے لباب یہ ہے کہ اس مربی کے ساتھ جو اصلاحی تعلق ہوتا ہے, اس کے بغیر جو ہے نا ہماری تربیت ہو نہیں سکتی, نہیں ہو سکتی. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں اور کسی کے ساتھ ایسا تعلق بنائیں اور پھر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر ان کی نگاہوں میں رہیں, نظروں میں رہیں, اور ان سے پوچھ کر کے اپنے کام کیا کریں, تاکہ ہمارا بھی اس طریقے سے گناہوں کے سے بچنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے, تاکہ وہ گناہوں سے روک ٹوک کرتے رہیں اور نیکیاں بھی ہمارے لیے زیادہ فائدے کی بن جائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اس پر جو یہ شبہ ہو سکتا تھا, ہو سکتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے, کیونکہ یہ جو پیچھے جو بات ہو رہی تھی نا کہ ابو جہل نے جو ہے وہ قتل کا ارادہ کیا, اذیت پہنچانے کا ارادہ کیا, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ابو جہل تو مکی زندگی میں تھا, ٹھیک ہے, تو یہ سورت پھر مکی ہوئی, رائٹ. تو اس کا بتا رہے ہیں کہ جو شبہ ہو سکتا ہے نا کہ یہ سورت مکی ہے اور جو واقعہ ان احادیث میں مذکور ہے وہ مدینہ طیبہ کا ہے, تو یہ جو واقعہ ہے مسجد نبوی والا, تو مسجد نبوی تو مدینہ منورہ میں تھی, ٹھیک ہے. تو بھائی یہ سورت جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یا مدینہ منورہ میں نازل, ٹھیک ہے نا. اس سے ایک اور بات یاد آئی کہ یاجز جب پہلی دفعہ حج پر پہنچا تو وہاں پر معلوم ہوا کہ جی تھوڑی دوری ہوٹل کے اندر شیخ بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے. تو مدینہ منورہ ہم پہلے لینڈ کیا تھا ہم نے, تو رات کو ہم نے چیک ان کیا ہوٹل کے اندر, اور صبح صبح بلکہ رات ہی کو چیک ان کر کے گھر والوں کو سیٹل کر کے یازیز جو ہے وہ اپنے شیخ سے ملاقات کرنے کے لیے چلا گیا, ٹھیک ہے. تو وہاں پر جب پہنچے تو حضرت نے پوچھا کہ جی اب آپ کا کیا پلان ہے, یعنی کہاں رہیں گے, کتنے دن مدینہ منورہ میں رہیں گے, کتنا دن جو ہے مکہ مکرمہ میں رہیں گے. تو میں نے جواب دیا کہ جی ابھی تو اتنے دن جو ہے وہ ہم مدینہ میں رہیں گے اور پھر اس کے بعد ہم مکہ چلے جائیں, یہ میں نے جواب. تو شیخ نے فوراً روک ٹوک کری, فرمایا کہ مکہ کیا ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ. رائٹ, کیا فرمایا؟ مکہ کیا ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ. کو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد توفیق دی کہ اب مکہ کا لفظ جو ہے نا آپ کو سمجھانے کے لیے تو میں نکال رہا ہوں مکرمہ کے بغیر, ٹھیک ہے, بات بتانے کے لیے, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے بعد مکہ مکرمہ کے بغیر نہیں نکلا زبان سے, ٹھیک ہے نا, اللہ یہ کہ تعلیم کی نیت سے نکالا جائے. مدینہ منورہ کے بغیر زبان سے نہیں نکلا اس کے بعد. یہ ہوتی ہے تربیت, ٹھیک ہے نا, اور یہ فائدے ہوتے ہیں تربیت, ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ یہ جو یہ حدیث تھی تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ آیت تو اپنے عام معنی میں ہو کہ اعمال کے اثرات بھی لکھے جاتے ہیں, اور یہ آیت مکہ مکرمہ ہی میں نازل ہوئی ہو, پھر مدینہ طیبہ میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استدلال کے اس آیت کا ذکر فرمایا, ٹھیک ہے. یعنی آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی مکہ مکرمہ میں, لیکن پھر بعد میں بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس آیت سے ہی بات سمجھائی ہو صحابہ کو, اور نشان قدم کو بھی ان آثار باقیہ میں شمار فرمایا ہے جن کے لکھے جانے کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے. اس طرح ان دونوں تفسیروں کا ظاہری تضاد بھی رفع ہو جاتا ہے. ظاہری تضاد اس طریقے سے مفسرین کرام رفع کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور تربیتی نقطہ, وہ یہ کہ ہم نے جو آپ کے سامنے بات کری ہے نا کہ جی مکہ کبھی مکہ مکرمہ کے بغیر منہ سے نہیں نکلا, ٹھیک ہے, تو یہ تو میں نے آپ کو ایک فیکٹ بتا دیا, ٹھیک ہے, اور شعر کی اصلاح کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو یہاں پر مکہ بغیر مکرمہ کے لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نعوذ باللہ ہے کہ ان کو ادب نہیں آتا تھا, رائٹ, ان کو جو ہے وہ اس بات کا احساس نہیں تھا کہ جی مکرمہ کے بغیر مکہ نہیں بولنا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جس طریقے سے ہم مکہ کی اکرام کی وجہ سے اس کے ساتھ مکرمہ بولتے ہیں نا, جس طرح مکہ مکرمہ قابل احترام ہے, اسی طریقے سے حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی قابل احترام, ٹھیک ہے نا, وہ بھی قابل احترام ہے کیونکہ عالم دین ہے, ٹھیک ہے نا, اور ان سے ہم تو یعنی ان سے اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں, اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہمیں اس کا آپ کو بتا نہیں سکتے. ہماری جتنی تفسیری کلاسز ہوتی ہیں ہم انہی کے تفسیر کو استعمال کر کے کرتے ہیں, ہم بیانات بھی اکثر جو ہے وہ انہی کی تفسیر سے کرتے ہیں, تو ہمارے اوپر تو ان کا اتنا احسان ہے, اتنا احسان ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو اپنے محسن اور مربی محسن کے بارے میں بدگمانی کرنا, کوئی اس قسم کا کرٹیسزم کرنا, اس کی بالکل گنجائش نہیں. تو ہم نہ پھر بڑوں کے اوپر کرٹیسائز ہرگز نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, کہ دیکھو انہوں نے جو ہے وہ یہ کام نہیں کیا, ان کو اس بات کا خیال نہیں تھا, بلکہ ہم بڑوں کی اگر کوئی بظاہر ایسی چیز نظر آتی ہے تو ہم ہمیشہ اس کو کسی تاویل کے ذریعے سے ایکسپلین کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اس بدگمانی کو رفع کرنے کے لیے نا کوئی ایکسپلینیشن اپنے ذہن میں خود کریٹ کرتے ہیں یا جو ہے بتاتے ہیں, اب وہ کوئی بھی ایکسپلینیشن آپ کریٹ کر لیں, ٹھیک ہے, تاکہ علماء کرام کے بارے میں ہرگز ہرگز جو ہے وہ دل کے اندر نہ آئے, ٹھیک ہے جی, یہ بات کلیئر ہو گئی. آگے کوئی سوال ہے کسی کو, ورنہ آگے چلیں. آگے جو ہے اگر سوال کسی کو بھی ہو تو آپ لکھ لیں آرام سے, انشاءاللہ ہم اپنے پر جواب دیں گے, باقی میں آگے پڑھ رہا ہوں. آگے کی جو آیات ہیں آیت نمبر 13 سے لے کر کے 32 تک, تو اس میں اللہ رب العزت نے نا ایک واقعہ بیان کیا ہے, تو اس واقعے کو جو ہے ہم فی الحال ترجمے کے ساتھ لے کے چلیں. پیچھے کی جو آیات تھیں 12 تک تو ان کو ہم نے معرف و مسائل کے ساتھ لے کے چلا, اس کی اپنی ترجمے کی بنیاد پر ایک واقعہ ہے, قصہ ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحیم, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ, کہ بیان کیجئے, سٹرائک, وَضْرِبْ کا مطلب کیا ہوتا ہے انگریزی میں, کہتے ہیں ٹو سٹرائک, ٹھیک ہے, جس طرح کہتے ہیں نا ٹو سٹرائک این ایگزامپل, ٹھیک ہے, تو عربی میں بھی نا اسی طریقے سے اضرب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کوئی واقعہ بیان کرنے کے لیے, حالانکہ لفظی ترجمہ اس کا ہے مارو, ٹھیک ہے نا, مار, ہٹ, ٹھیک ہے نا, لیکن ہٹ این ایگزامپل جیسا انگریزی میں سٹرائک این ایگزامپل کہا جاتا ہے, سٹرائک بھی تو مارنے کو ہی کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو اس عربی میں بھی وضرب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے قصہ بیان کرنے کے لیے, اکثر, ہمیشہ نہیں لیکن اکثر. اچھا, وضرب لہم, کہ ان لوگوں کو آن کریں قریہ, بستی والوں کی, قریہ بستی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ایک بلد سے چھوٹا جو ہوتا ہے نا مقام اس کو بلد کہتے ہیں, شہر کو, جیسے سٹی, ٹھیک ہے نا, جیسے مکہ مکرمہ جو ہے یہ اس کے لیے سٹی کا بھی لفظ آئے, رائٹ, لیکن قریہ جو ہے وہ ایک سٹی سے چھوٹا, جس کو جیسے انگریزی میں ٹاؤن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو قریہ قریہ کہا جاتا ہے. تو قریہ والوں کی مثال بیان کریں ان کے سامنے, اذ جا اہل مرسلون, جب ان کے پاس مرسلون آئے. مرسلون کن کو کہتے ہیں؟ رسول کی جمع جو ہے وہ یعنی مرسلون آتی ہے, جن کو کہ بھیجا گیا ہوتا ہے کسی پیغام کے ساتھ, ان کو مرسل کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بھیجے گئے ہوئے اللہ کی طرف سے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما, جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو, ٹھیک ہے, یعنی دو پیغمبر یا پیامبر یا رسول اللہ تعالی نے اس بستی والوں کی طرف بھیجے, ٹھیک ہے, کس لیے بھیجے؟ کہ ان کو ان کی بت پرستی سے ہٹانے کی کوشش کریں, نکالنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے پیامبر پیغمبر جو ہے وہ بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک بات مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ جو پیامبر تھے نا, یہ اس بستی کے لوگ نہیں تھے بلکہ اس بستی کے باہر سے آئے, ٹھیک ہے, یعنی یہاں کے ریزیڈنٹس, لوکل ریزیڈنٹس نہیں, ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے زبان انہی کی بولتے تھے, انہی سے کمیونیکیٹ کر سکتے تھے, ٹھیک ہے, تو دوسری بستی سے آئے تھے, جیسے کہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے تعلق رکھتے تھے لیکن طائف گئے تھے تبلیغ کرنے کے لیے, تو طائف ایک الگ بستی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو ہوا کیا؟ فکذبوہما, پھر ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا, یعنی کہہ دیا کہ نہیں جی, تم کوئی اللہ کے رسول نہیں ہو, تم جو ہے وہ جو بات کہہ رہے ہو سچی نہیں ہے, جھوٹی ہے, اس کو کہتے ہیں جھٹلانا, ٹھیک نا, کیا حالانکہ اس نے ایسا نہیں کیا. ایک ہوتا ہے دوسرے بندے کو جھٹلانا, یعنی کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, تو کذبا یکذبو کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا. فعززنا بثالثن, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے قوت دی ان دونوں کو تیسرے سے, یعنی ان دونوں کی مدد کے لیے ہم نے ایک تیسرا رسول بھی بھیجا, ٹھیک ہے, اس بستی والوں, یعنی وہ دونوں غالباً اپنی دعوت و تبلیغ کر ہی رہے تھے, بات چیت چلا ہی رہے تھے کہ ایک تیسرا بندہ بھی آ گیا اللہ کی طرف سے, ٹھیک ہے, اور یہ گویا کہ ری انفورسمنٹ اللہ تعالیٰ نے بھیجی, ٹھیک ہے, کہ دو لوگ جو ہے وہ اپنی بات اچھی طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک اور کے ذریعے سے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوانٹیٹی جو ہوتی ہے نا وہ میٹر کرتی ہے, ٹھیک ہے, اگر ایک سے کوئی بات کام نہ ہو رہا ہو تو اگر دو ہو جائیں تو کہتے ہیں نا ایک اکیلا دو گیارہ, ٹھیک ہے, تو دو جو ہے وہ مل کر زیادہ اچھی طریقے سے کام کر سکتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو بھی جو ہے وہ کم پڑ جاتے ہیں تو تین کو کس کام بہتر انداز ہوتا ہے, نماز بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, تین جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے اور جہاں تین جمع ہو جائیں پھر اس کو جماعت کہتے ہیں. تو اللہ تعالی نے پوری ایک جماعت بھیج دی, تین رسول بھیجے اس بستی والوں کی طرف. فقالوا انا الیکم مرسلون, بس انہوں نے کہا, یعنی ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, ہم مرسل ہیں, ٹھیک ہے نا, رسول از ایکول ٹو مرسل, یہ دونوں الفاظ جو ہے نا وہ ایک ہی معنی رکھتے ہیں. ہم استعمال جو ہے وہ عربی زبان میں رسول کا لفظ کرتے ہیں لیکن اصل میں گرامر والے جانتے ہیں, آپ میں سے ماشاءاللہ کافی لوگوں نے پڑھا اس بات کو کتاب میں بھی, کہ رسول بمانے مرسلن ہوتا ہے جس کو بھیجا گیا ہو, اور مرسلن کی جمع جو ہے وہ مرسلون ہوتی ہے, یعنی بھیجے گئے ہوئے تین یا تین سے زیادہ لوگ, ان کو مرسلون کہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں, تو اس پر انہوں نے جواب کیا دیا, قالو, انہوں نے کہا, ما انتم الا بشر مثلنا, کہ تم نہیں ہو سوائے ہمارے جیسے آدمی, تم ہمارے جیسے انسان تو, تمہارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, کہتے ہیں نا مردوں میں تمہارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے، تم کون سے جو ہے وہ ہواؤں میں اڑتے ہو، پانی پہ چلتے ہو، تم نے کون سے جو ہے وہ شوبدے ہمیں دکھائے ہیں جو ہم تمہیں جو ہے وہ اللہ کا رسول مان لیں، تمہاری بھی دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، ایک ناک ہے، دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں، رائٹ، تمہیں بھی بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہو، تمہیں بھی جو ہے پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہو، تمہیں پھر قضاء حاجت کے لیے باتھ روم بھی جانا پڑتا ہے، تو ہم جیسے انسان ہو، کیا فرق ہے ہم میں اور تم میں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح کی بات جو ہے نا وہ ہمیشہ سے جھٹلانے والے کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں، رائٹ، کہ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے ہو، ہم تمہاری کی بات مانیں، یہ جو مولانا صاحب ہیں، یہ جو شیخ صاحب ہیں جو کہ ہماری تربیت کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، رائٹ، ہماری غلطیوں کے اوپر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ایسا نہ کرو، اور ہمیں جو ہے وہ نیکی کے اوپر ہمیں کچھ اچھی باتیں بھی بتاتے ہیں، تو ان کو یہ کیا حیثیت کیا ہے ان کی، تو ہمارے جیسے ہیں، ان کے پاس بھی ایک دماغ ہی ہے نا، دو دماغ تو نہیں ہے ان کے پاس، ہمارے پاس بھی ایک دماغ ہے، ان کو بھی اردو زبان پڑھنی آتی ہے، ہمیں بھی اردو زبان پڑھنی آتی ہے، ان کو بھی انگریزی پڑھنی آتی ہے، ان کو بھی کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کو انگریزی پڑھنی آتی ہے، رائٹ، عربی زبان چلو ہمیں نہیں آتی تو کیا ہوا، ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، کتنے لوگ کہتے ہیں کہ جی علماء کو عربی آتی ہے تو کون سی بڑی بات ہے، ہمیں تو ترجمہ پڑھنا آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں عالم کی کیا ضرورت ہے، عالم ہمارے جیسا ہے بلکہ ہم سے بھی کم درجے کا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو پھر دنیاوی تعلیم ہوتی ہے اور ایک اسٹیٹس آف لیونگ ہوتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ پھر جو ہے وہ بڑی بڑی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جو کہ عموماً علماء کو حاصل نہیں ہوتی، تو برابر والا سمجھنے کی بجائے ہم تو الٹا ان کو اپنے سے کم تر ہی سمجھتے ہیں، بالکل یہی معاملہ پہلے بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو جھٹلانے والا جو ہوتا ہے نا جس کا اصل مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ اسی طریقے سے پھر جھٹلاتا ہے کہ ما انتم الا بشر مثلنا، ٹھیک ہے نا، وما انزل الرحمن من شيء، اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کری، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی چیز نازل نہیں کری جو تم لے کر کے ہمارے پاس آئے ہو، ٹھیک ہے، تو تم یہ جو کلیمز کر رہے ہو یہ فالس کلیمز ہیں، یہ جھوٹے کلیمز ہیں، ان انتم الا تکذبون، تم سارے جھوٹ کہہ رہے ہو، تم تینوں کے تینوں جو ہے نا وہ جھوٹ بک رہے ہو، تم سچی بات نہیں کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، لفظ رحمان یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام، ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ کے جو مشرکین تھے تو یہ اس لفظ رحمان سے انفیملیئر ہو گئے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ یہ اللہ کا لفظ بھی جانتے تھے، ٹھیک ہے، کہ جانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے دوسرے صفاتی نام ان کو پتہ بھی ہوں گے، لیکن رحمان کا جو لفظ ہے اس سے یہ ناواقف ہو چکے تھے، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمان فرماتے تھے نا اللہ تعالی کی طرف سے، تو یہ کہتے تھے یہ کون ہے، کے اندر کا کے اوپر نازل ہوا نا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، تو اللہ تعالیٰ نا گویا کہ انٹینشنلی اپنے لیے رحمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی دو باتیں، دو ریزن سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس نام سے ان ٹھیک ہے نا، یہ بھی میرا صفاتی نام، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا یہ کہ رحمان کی صفت ہے کیا، رائٹ، کیا ہے یہ رحمان کی صفت، کسی کو پتا ہے رحمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، رحمان کی صفت کس طرف پوائنٹ کرتی ہے، رحمان کس کو کہتے ہیں، پیچھے بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی نا کہ کسی کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے، یہ اللہ کے ان ناموں میں سے ہے جو کہ خاص اللہ کی صفت ہے، تو عبد الرحمان اگر نہیں کہیں گے تو گناہ کے مرتکب ہوں گے، ٹھیک ہے، تو بھی رحمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیوں یہ ایسی صفت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، تو بھی مرسیفل، مرسیفل بھی ہو سکتا ہے نا، رحیم، مرسیفل کے لیے تو رحیم کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی رحیم کے لیے بھی مرسیفل ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں انگریزی میں، وہ تو کہہ دیتے ہیں بھائی وہ انگریزی ٹرانسلیشن کے اندر، کائنڈ اینڈ مرسیفل، وسیع رحمت، بہت زیادہ رحم کرنے والا، نہیں رحیم بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحمت کرنے والا بہت زیادہ رحم، نہیں یہ تو رحیم بھی ہوتا ہے نا بہت زیادہ رحم کرنے والا، جی رحمان کا یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مردوں میں کسی کو نہیں پتا، دنیا میں اللہ کی رحمت صرف رحمان ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، فورگیور نہیں، تمام لوگوں پر رحم کرنے والا، خواہ وہ مسلم ہو یا مشرک ہو، ٹھیک ہے، یعنی رحمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی رحمت without any conditions ہو. مسلم کون ہوتا ہے؟ اللہ کو ماننے والا, right? اور مشرک کافر کون ہوتا ہے؟ اللہ کو نہ ماننے والا, اللہ سے بغض اور عداوت دشمنی رکھنے والا, اللہ کا دشمن, right? لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھانے کو دیتے ہیں نا, right? وہ کہیں اور سے تو نہیں کھانا لے کر کے آتا, کہیں وہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے جو ہے اس کو رزق ملتا ہو, نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بھی اولاد دے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بھی گھر دیتے ہیں, right? دنیا میں کچھ عزت اس کو بھی دے دیتے ہیں, بہت ساری چیزیں جو کچھ اس کے پاس ہے کہاں سے آتا ہے؟ سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے. ایک فاسق فاجر مسلمان ہوتا ہے, نام وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتا ہے لیکن ہر چیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتا ہے, سنت کے خلاف کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, قرآن کو اگنور کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے فاسق فاجر مسلمان کو بھی رزق دیتے ہیں, right? اس کو بھی یعنی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جتنی چیزیں چاہیے سب کی سب دے دیتے ہیں. یہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہیں. تو دنیا کے اندر جو نعمتیں نظر آتی ہیں, رحمتیں نظر آتی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمان کی صفت کا عکس ہے. لیکن آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمان کی جو صفت ہے نا, آخرت میں اس رحمان کی بجائے صرف رحیمی والی صفت کو ایگزیکیوٹ کریں. رحیمی, رحیمی کیا ہے؟ جو کہ صرف ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے, صرف ایمان والے کے ساتھ, ٹھیک ہے؟ تو رحمان جو ہے وہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت ایگزیکیوٹ ہوتی ہے, رحیم بھی ہوتی ہے لیکن رحمان والی بھی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم سب کے سب کھاتے ہیں, سب کے سب جیتے ہیں, right? لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. جو آخرت میں نہ ماننے والے ہوں گے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ پھر سختی والا معاملہ کیا جائے گا. تو اس لفظ سے یہ مشرک جو تھے وہ انفیمیلیئر ہو چکے تھے, اس لفظ کو اللہ تعالیٰ پھر کثرت سے اپنے قرآن کے اندر استعمال فرماتے ہیں. اچھا, آگے, قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون. تو ان رسولوں نے پھر کہا, اب یہ کانورسیشن, اب قالوا کا لفظ جو ہے وہ ایک آیت کے اندر رسولوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے, دوسری آیت کے اندر لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے, پھر ایک آیت میں رسولوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اب اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ سننے والا جو ہے وہ اس کے سمجھ میں آ جائے کہ کون کیا بات کر رہا ہے. حالانکہ کرنے والے کا تذکرہ ہر جگہ نہیں ہے, فائل کا تذکرہ الگ سے نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ بھئی یہ کس نے کہا, پھر یہ کس نے کہا, پھر یہ کس نے کہا, بلکہ قالو, ان لوگوں نے کہا, یعنی ہمارا رب, یعلم اننا الیکم لمرسلون, ہمارا رب جو ہے جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک اور پوائنٹ پچھلی آیت میں یہ تھا کہ وما انزل الرحمن, یہ کس نے کہا تھا؟ یہ کافروں نے کہا تھا, مشرکوں نے, بت پرستوں نے کہا تھا یہ بات. کیا بات پتہ لگتی ہے اس سے؟ کہ بت پرست جو ہوتے ہیں, جو کہ بتوں کو خدا کہتے ہیں, وہ بھی اللہ تعالی کے وجود کا انکار نہیں کرتے, رائٹ؟ جب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ما انزل الرحمن, کہ رحمان نے نازل نہیں کیا, یعنی رحمان کو تو ہم مانتے ہیں, رائٹ؟ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں, لیکن تمہیں نہیں مانتے, تمہیں نہیں مانتے کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے, تم جو بات کہہ رہے ہو وہ سچی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک امپورٹنٹ ترین پوائنٹ ہے ہمارے لیے, امپورٹنٹ ترین پوائنٹ, کہ شرک اور کفر جو ہوتا ہے نا, وہ اللہ کا انکار کرنا جو ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں ہوتا, انڈائریکٹلی اللہ کا انکار کرنے والا ہوتا ہے وہ کافر. ڈائریکٹلی وہ کس کا انکار کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کا انکار کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ڈائریکٹلی اللہ کا انکار نہیں کر رہا ہوتا, اللہ کو وہ مانتا ہے کہ اللہ ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہیں, اللہ تعالیٰ رازق ہیں, مانتا ہے وہ اس بات کو. کافر اور مشرک کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور ایتھیسٹ جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ اللہ کو کا انکار کرتے ہیں, وہ بس جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں اللہ, 100% اللہ کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن زبان سے جھوٹ کہنا ایک الگ بات ہوتی ہے نا بھائی, دل میں آپ کوئی بات جانتے ہو, مانتے ہو, اب زبان سے تو ضروری نہیں ہے آپ وہ بات کہیں بھی. تو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی دل سے مانتے ہیں, زبان سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کوئی اللہ ہے, کس کوئی خالق ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا, بکواس کر رہے ہوتے ہیں, ہری جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں سب, ٹھیک ہے. یہاں پر تو ان کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر جو ہے وہ عام کافر و مشرکوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, یہ لوگ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کا انکار جو ہے وہ اپنے اوپر لیا اور اس کو ایسے کنسیڈر کیا کہ گویا یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے, ٹھیک ہے. یہی بات ہمارے لیے بھی ٹیک ہوم پوائنٹ ہے, ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جی ہمارے پاس بھی جو مرسلون آتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ٹھیک ہے, انڈائریکٹلی آتے ہیں, رسول تو نہیں آئیں گے ہمارے پاس, رسول تو دنیا سے پردہ فرما گئے, اب رسولوں کے ورثہ ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ علماء اور مشائخ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب ہم علماء اور مشائخ کو ڈینائی کرتے ہیں, ان کی تکذیب کرتے ہیں نا, تو یہ تکذیب جو ہے وہ انڈائریکٹلی رسول کی تکذیب بنتی ہے, اور رسول کی تکذیب جو ہے وہ انڈائریکٹلی اللہ کی تکذیب بنتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اس وجہ سے نا یہ نہیں کہہ سکتے ہم کون سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں, ہم کون سا اللہ کی تکذیب کر رہے ہیں, رائٹ. یہ بات جو ہے نا یہ ہمیں چھڑوانے کے لیے کافی نہیں ہے, بیکاز یہی بات جو ہے یہ کافر بھی تو کہہ سکتے ہیں پھر کہ بھائی ہم نے کون سے اللہ کی تکذیب کری ہے, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں رحمان, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, ہم تو بس ان بندوں کی تکذیب کر رہے ہیں نا جو کہ ہمارے جیسے ہیں, رائٹ. تو اگر ہم چھڑ جائیں گے تو پھر ان کو کیوں نہیں چھوڑا جائے گا, ان کے ساتھ کیوں زیادتی کی جائے گی, حالانکہ کام تو ہم دونوں وہی کر رہے ہیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والے ہیں نا, اللہ تعالیٰ تو یعنی ایسا نہیں ہوتا نا کہ جی یعنی ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے, ٹھیک ہے ہمیں جو ہے وہ معاف کر دیں گے, رائٹ. لیکن ان کے ساتھ کیا کیوں یہ کریں گے, رائٹ. انہوں نے تو بھی خالی انسانوں کی تکذیب کری تھی نا, انہوں نے کوئی اللہ کی تو تکذیب نہیں کری. تو یہ بات بھی ہمیں سوچنی چاہیے, اور اس وجہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم کہیں وہی والا کام نہ کر رہے ہوں جو کہ انہیں کفار مشرکین نے کیا تھا. تو یہ جو قصے کہانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں, تو یہ قصے کہانیاں جو ہیں وہ خالی ان کے اوپر تھوتھو کرنے کے لیے تو نہیں ہے نا کہ وہ اتنے برے تھے, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا. یہ تو ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے نا, قرآن جو ہے وہ کتاب القصص تو نہیں ہے کہ جی قصہ بیان کیا ہم جو ہے انجوائے کر کے اس قصے کو پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ جائیں. یہ کتاب القصص نہیں ہے, کتاب ال یعنی کہانی کی کتاب نہیں ہے, یہ تو کتاب ہدایت ہے. اور ہدایت کب ہوگی, جب ہم اس قصے کو اپنے اوپر اپلائی کر کے سوچیں کہ ہم کیا وہی کام تو نہیں کر رہے جو کہ انہوں نے کیا, جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا. ٹھیک ہے, آخری بات کر کے آج اس ختم کرے گا جو کہ اسی آیت سے ریلیٹڈ تھی, کہ رحمان کی جو صفت ہے وہ دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ رحمان کی وجہ سے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں. تو اس وجہ سے نا جو شیطان جھٹلانے والوں کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے نا کہ جی ہم جو ان رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں تو پھر بھی دیکھو ہمارے پاس ساری نعمتیں ہیں, ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے, ہمارے پاس گاڑی بھی ہے, گھر بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, رائٹ. اور ہم جو ہے وہ ان ایمان والوں سے زیادہ اچھے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات یاد رکھے کہ تم جو ظاہری طور پر یہ نعمتیں انجوائے کر رہے ہو نا, یہ اسی وجہ سے انجوائے کر رہے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے, اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کو بھی دے دیتے ہیں. تو نعمتوں کا ہونا تمہارے اوپر یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تم اللہ کے نزدیک مقبول بھی ہو, اور قیامت کے دن تمہارے گناہ اور کفر جو ہے وہ ان کا حساب نہیں کیا جائے گا, ایسا نہیں ہے. تو اپنی نعمت اپنے اوپر نعمتوں کو آسائشوں کو دیکھ کر کے یہ کنکلیوڈ نہ کر لینا کہ تم اللہ تعالیٰ کے مقرب ہو اور مرنے کے بعد بھی تمہیں جنت ہی مل جائے گی, کیونکہ تمہیں جو یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں یہ رحمان کی صفت کے پرتو کے بدولت ملی ہوئی, ٹھیک ہے, صرف اس وجہ سے ملی ہوئی ہیں. ادروائز اگر اللہ تعالیٰ کی رحمانی والی صفت نہ ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں پینے کو پانی بھی نہ دیتے, جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ دنیا کی اگر کوئی ویلیو ہوتی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تو اللہ تعالیٰ کافر کو جو ہے وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے کیونکہ وہ نہ ماننے والا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ رحمان ہے, اس وجہ سے سب کچھ دے دیتے ہیں دنیا کے اندر, آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. کسی کوئی سوال ہے تو ریز ہینڈ کر کے بتا دیں تاکہ آپ کا انتظار کر لیا جائے, وائس پر ہم کلاس ختم کرتے ہیں. تو کلاس ہم یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.